سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد
واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلى الله عليه
وسلم
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله قد بعث لكم تالوت ملكا صلى الله على محمد وعلى برادران عزیز و خواہران محترم آیات ولایت آیات امامت در قرآن یہ ہے ان چار مجلسوں کے لیے ہمارا موضوع سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے پہلی مجلس میں موضوع سخن تھا اجر رسالت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ بلکہ جو مجلس تھی اس میں شاہ نواز کلام میں آئے مباحلہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ثم نبتہل ونجعل لعنت اللہ علی الکاذبین آج جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کی تشریح میں بھی عرض کرتا ہوں ایک سوال آیا ہمارے پاس اس کا سب جواب دینا بہت مناسب ہے اور وہ سوال تھا قرآن مجید کی تقدیر کے حوالے سے تو پہلے ذرا اس میں کوئی بات ہو جائے پھر اس کے بعد اس آیت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں قرآن مجید کی جو ترتیب ہے ایک ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول ان دونوں کے درمیان فرق ہے ترتیب نزول یعنی وہ سیکوینس جس کے مطابق قرآن مجید ریویل ہوا نازل ہوا اور ترتیب تلاوت یعنی وہ ترتیب وہ سیکوینس جو ریسائٹیشن کی سیکوینس ہے جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلے کون سا سورہ ہمارے سامنے آتا ہے پھر کون سا سورہ ہمارے سامنے آتا ہے پھر کون سا سورہ ہمارے سامنے آتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلا سورہ جو آپ کے سامنے ہے وہ سورہ فاتحہ ہے الحمد کا سورہ ہے پھر اس کے بعد سورہ بقرہ ہے پھر سورہ عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ مائدہ ہے پھر سورہ انعام ہے پھر سورہ آراف ہے پھر سورہ انفال ہے اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ ہم سورہ والناس تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ 114 سورے ہیں کہ جو ترتیب تلاوت کے ماتحت ہمیں نظر آتے ہیں اور ایک ہے ترتیب نزول جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا یہ ترتیب وہ نہیں ترتیب نزول جو ہے اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی وہی پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ حضور پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی ابتدائی پانچ آیتیں اب وہ کہاں پر ہے تیسرے پارے میں یعنی وہ جو ابتدائی پانچ آیتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم پڑھی اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا پڑھیے اور آپ کا رب اکرم ہے الذي علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ سکھایا کہ جس کا اسے علم نہیں تھا۔ پورا سورہ الگ بھی نہیں، ابتدائی پانچ آیتیں وہ ہیں کہ جو سب سے پہلی وحی میں حضور پر نازل ہوئی، اب وہ ظاہر غار حرا کے جو معاملات تھے وہ آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ پانچ آیتیں نازل ہوئی، پھر اس کے بعد کون سا سورہ یا کون سی آیتیں نازل ہوئی، یہ بحث ہے۔ بعض علماء کا نظریہ ہے کہ سورہ فاتحہ اس کے ساتھ بلا فاصلہ نازل ہوا، بعض یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی سوروں میں تو بے شک سورہ فاتحہ بھی شامل ہے، مگر جو دوسری وحی ہے وہ سورہ مدثر کی آیتیں، کہ جب پیغمبر اکرم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائے اپنے گھر میں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے چادر، مجھے کمبل اوڑھا دو، اور کمبل اوڑھا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، کہ اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، وثیابک فطہر، اور اپنے لباس کی طہارت کا خاص اہتمام کیجیے۔ تو یہ جو سورہ مدثر کی آیتیں علماء کا بیان ہے، ایک گروہ کا بیان ہے کہ یہ ایک دوسری وحی کی صورت میں نازل ہوئی۔ وہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ ابتدائی وحی کے مختلف نمونے ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ پھر بہت سے جو تیسرے پارے کے سورے ہیں وہ سب کے سب رفتہ رفتہ نازل ہوئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر فاصلہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے سورے ہیں وہ ایک ساتھ نازل ہوئے، سورہ اخلاص وہ ایک ساتھ نازل ہوئے، سورہ کوثر وہ ایک ساتھ نازل ہوئے، سورہ انا انزلنا یا سورہ بدر یہ ایک ساتھ نازل ہوئے، یہ مختصر سورے ہیں، مگر وہ سورے جو طولانی ہیں وہ بٹ بائی بٹ نازل ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ نازل ہوئے ہیں، اور یہی ایک فرق بھی ہے لفظ انزال میں اور تنزیل۔ اگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو انزال باب افعال سے، تنزیل باب تفعیل سے، دونوں کا جو مادہ ہے وہ نزول ہے، نزول کا مطلب ہے اوپر سے نیچے آنا، مگر انزال اور تنزیل کے اندر مفسرین نے ایک اور فرق بیان کیا، وہ کیا؟ انزال کا مطلب ہے ایک ساتھ نازل ہونا، اور تنزیل کا مطلب ہے بٹ بائی بٹ، گریجولی، رفتہ رفتہ، نجمن نجمن، تدریجن، آہستہ آہستہ نازل ہونا۔ اور یہ دونوں الفاظ آپ کو قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بہت لاجیکل سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ قرآن پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، پر پہلی وحی کون سی ہے؟ اقرا، ابھی ہم نے ڈسکس کیا۔ آخری وحی کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، غدیر میں مولا کی مولائیت کا اعلان ہوا، اور اب اس کے بعد یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یعنی خود جو لفظ ہے اس آیت کے وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس کو قاعدتاً آخری وحی ہونا چاہیے کہ جب دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، اور نعمتوں کو میں نے تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا۔ ایک جملہ ایک ذوق کے آپ کے بہت قریب ہو کر عرض کروں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اتنا تو کہنے کا حق ہے کہ یہ دین اس وقت تک رضی اللہ نہیں ہوتا جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے۔ تو جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو جائے تو دین رضی اللہ نہیں ہوتا، تو کوئی بندہ علی کی ولایت کے بغیر رضی اللہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ پہلی وحی اور یہ آخری وحی کہ جو پیغمبر اکرم پر نازل ہوئی۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ جو برادران اہل سنت کے خاص طور پر اصرار کرتے ہیں کہ سورہ توبہ یا سورہ براءت کی جو آخری آیتیں ہیں وہ آخری وحی کے طور پر نازل ہوئی، چاہے یہ چاہے وہ۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمارے لیے معین ہے کہ وہ پہلی وحی اور یہ آخری وحی۔ تو پیغمبر اکرم پر قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ 23 برسوں، 23 ایئرز، 23 سال۔ ان 23 سالوں میں پیغمبر اکرم پر قرآن نازل ہوا، اقرا سے لے کر الیوم اکملت لکم تک 23 برس حضور پر قرآن نازل ہوتا رہا۔ اب آئیے سورہ قدر پہ چلیے، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ انا انزلناہ، فی لیلت القدر, کہ ہم نے اس کو نازل کیا لیلت القدر بل اتفاق ان انزلناہ, جو ہو کی ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف پلٹ رہی ہے, یعنی ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا, تو ایک رات میں نازل کیا, یہ رات کا تذکرہ آ گیا. وہ سورہ بقرہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ ہوا ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا, تو مہینہ بھی ہمیں پتہ چل گیا, رات بھی پتہ چل گئی کہ وہ شہر قدر, مہینہ ماہ رمضان کا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارک رات میں, تو وہ لیلۃ القدر مبارک رات ہے, ماہ رمضان کے اندر ہے, ایک رات میں قرآن نازل ہوا. تو اگر قرآن ایک رات میں نازل ہوا تو پھر یہ 23 برسوں میں کیا نازل ہوا, اور اگر وہ 23 برسوں میں نازل ہوا تو پھر یہ ایک رات میں کیا نازل ہوا, یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث تو ہے. اس کے حوالے سے مختلف جوابات دیے گئے. اسی کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ ہے انزال اور ایک لفظ ہے تنزیل. اگر آپ دیکھیں سورہ قدر میں جو لفظ استعمال ہوا وہ کیا, وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ انا انزلنا ہو, یہ انزلنا یہ باب افعال سے اسی کا مصدر ہے انزال. انا نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پر ہے نزلنا, وہاں پر تھا انزلنا. انزلنا کا مصدر ہے انزال اور نزلنا کا مصدر ہے تنزیل, دونوں کا مطلب ہے نازل ہونا, مگر انزال کا مطلب ہے بٹ بائی بٹ, نو ایک ساتھ, اور نزلنا کا مطلب ہے بٹ بائی بٹ, گریجولی نجمن نجمن تدریجن آہستہ آہستہ. دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں, ایک شب قدر میں نازل کیا, ایک کہ ہم نے 23 برسوں میں اس کو نازل کیا, یعنی ایک نزول ہے دفعی ایک ساتھ, اور ایک وہ نزول ہے جو 23 برسوں میں ہوا ہے. اسی کے لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر قرآن کو ایک ساتھ نازل کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جب وحی آتی تھی تو گویا یہ وحی آتی تھی کہ اے حبیب اب یہ سنا دیجیے, اے حبیب اب یہ بتا دیجیے, اب اس کا موقع آ گیا, اب اس کا موقع آ گیا. اس کو اس طریقے سے بھی سمجھایا گیا ہے کہ گویا پورا قرآن ایک ساتھ بھی قلب پیغمبر پر نازل ہوا, اور قرآن مجید 23 برسوں میں تدریجن بھی پیغمبر اکرم پر نازل ہوا. یہ دونوں باتیں ہوئی. اب اس کے بعد جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ 23 برسوں میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ تو الگ الگ نازل ہوا ہے, پھر اس کے بعد جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب نزول کے مطابق تو نہیں ہے, یہ ترتیب تلاوت کے مطابق ہے, اور ترتیب تلاوت تو آٹومیٹک ہے, جو آپ ترتیب رکھیں گے اسی کے مطابق ہم کو پھر پڑھنا پڑے گا کہ فاتحہ پہلے ہے, پھر بقرہ ہے, پھر آل عمران, پھر نساء, پھر مائدہ. تو اسی ترتیب سے ہم پڑھ رہے ہیں. اب سورہ بقرہ جو ہے وہ تو مدنی سورہ, مدنی سورہ اور مکی سورہ کا معیار کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے یہ مدنی ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ اس کا معیار ہے ہجرت. یعنی عام طور پر ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ مکی سورہ کا مطلب کیا, پیغمبر اکرم کی سیرت دو حصوں میں تقسیم, پیغمبر اکرم کی مکی زندگی 13 برسوں پر, پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی 10 برسوں پر. جو 13 برسوں میں پیغمبر اکرم کے ساتھ ہوا وہ مکی زندگی کہلاتا ہے, جو 10 برسوں میں ہوا وہ مدنی زندگی کہلاتا ہے. کیا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں یہ کہوں کہ مکی زندگی پیغمبر اکرم کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیریڈ جو پیغمبر اکرم نے مکے میں گزارا, اور مدنی زندگی کا یہ مطلب ہے کہ وہ پیریڈ جو پیغمبر اکرم نے مدینے میں گزارا. ایبسولوٹلی رونگ, غلط. مکی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ پیریڈ مکے میں گزارا, مدنی زندگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پیریڈ پیغمبر اکرم نے مدینے میں گزارا, قطعاً نہیں. معیار ہے ہجرت. جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہے وہ مکی ہے, چاہے مکے میں ہے چاہے مکے سے باہر. جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی زندگی ہے, چاہے وہ مدینے میں ہے چاہے مدینے کے باہر. ایسا نہیں ہے کہ ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم مکے سے باہر ہی نہیں گئے, اور ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم مدینے سے باہر نہیں گئے. ایسا نہیں ہے. ہجرت سے پہلے پیغمبر اکرم مکے سے باہر گئے اور کئی بار باہر گئے. طائف کا سفر پیغمبر اکرم نے کہا, طائف مکے میں نہیں ہے.
مگر ہجرت سے پہلے کا پیریڈ ہے تو چاہے پیغمبر اکرم طائف جا رہے ہیں مگر پیغمبر اکرم کا وہ پیریڈ جو طائف میں بھی گزرا وہ بھی مکی زندگی ہی میں شمار ہوگا. ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم نے مدینے میں ایک بڑا حصہ گزارا مگر کیا مدینے سے باہر نہیں ہے؟ بدر کی جنگ کہاں ہوگی؟ بدر کا میدان مدینے سے باہر ہے, احد کا میدان مدینے سے باہر ہے, خیبر کا میدان مدینے سے بہت باہر ہے, خندق کا میدان تھوڑا جسٹ باہر ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر پیغمبر اکرم مدینے سے بہت دور آ گئے, مکہ سے قریب آ گئے. حدیبیہ تو مکہ سے قریب ہے مگر یہ حدیبیہ کے موقع پر جو صلح حدیبیہ ہو رہی ہے اس کو آپ کس میں شمار کرتے ہیں؟ یہ نہ مکہ میں ہوا نہ مدینے میں ہوا. معیار ہے ہجرت, جو ہجرت سے پہلے وہ مکہ اور جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدینہ. پیغمبر اکرم فتح مکہ کے موقع پر مکہ آ گئے, عمرۃ القضا کے موقع پر مکہ آ گئے, حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ آ گئے. یعنی یہ تین موقع تو بالکل واضح ہیں. صلح حدیبیہ ہوئی, مکہ میں نہیں جانے ملا, اگلے سال آئے عمرۃ القضا کے لیے. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ, 7 ہجری میں عمرۃ القضا. یہ قضا عمرہ انجام دیا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر طے ہوا تھا کہ مسلمان اس سال چلے جائیں گے, اگلے سال واپس آئیں گے. تو پیغمبر اکرم اگلے سال آئے عمرۃ القضا کے لیے, تو مکے میں داخل ہوئے. اب جو کچھ مکے میں ہو رہا ہے کہ یہ مکی زندگی ہے, معیار یہ نہیں ہے. معیار ہجرت, ہجرت کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ مکی زندگی ہے. تو چونکہ یہ عمرۃ القضا بھی ہجرت کے بعد ہو رہا ہے تو اگرچہ مکے میں ہو رہا ہے مگر اب یہ مکی زندگی میں شمار نہیں ہوگا, یہ مدنی زندگی میں شمار ہوگا. یہ میں اصطلاحات کی بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے مکہ فتح ہوا تو بہت سے واقعات ہوئے. بت شکنی کا واقعہ, وہ آپ سنتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اپنے کاندھے پر سوار کیا اور مولا کائنات نے بتوں کو توڑا. یہ واقعہ مکے کا ہے مگر پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے حجۃ الوداع کے موقع پر پیغمبر اکرم تشریف لائے, خطبہ حجۃ الوداع عرفات کے میدان میں ارشاد فرمایا, وہ مکہ سے جس باہر ہے مگر یہ بھی پیغمبر اکرم کی مدنی زندگی. غدیر قوم کے میدان میں پیغمبر اکرم نے معرکۃ العرا خطبہ ارشاد فرمایا اور مولا کی مولایت کا اعلان کیا, یہ مدنی زندگی ہے. تو معیار یاد رکھیے گا, معیار ہے ہجرت. جو ہجرت سے پہلے ہے وہ مکی زندگی, جو ہجرت کے بعد ہے وہ مدنی زندگی ہے. قرآن مجید کے جو سورے آپ کو ملتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے مکی سورہ اور بعض سوروں میں لکھا ہوتا ہے مدنی سورہ. اب سورہ بقرہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے مدنی سورہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مدینہ میں نازل ہوا ہے؟ جی نہیں, ہجرت کے بعد نازل ہوا ہے. مدینہ میں بھی ہو سکتا ہے, مدینہ سے باہر بھی ہو سکتا ہے. یہ صحیح ہے کہ جو مدنی زندگی ہے اس کا بڑا حصہ پیغمبر اکرم نے مدینہ میں گزارا ہے, اسی ڈومیننس کی وجہ سے اس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے. جو مکی زندگی ہے اس کا بڑا حصہ حضور نے مکے میں گزارا ہے اور اسی غلبے کی وجہ سے اسے مکی زندگی کہا جاتا ہے. مگر معیار یاد رکھیے گا وہ ہے ہجرت, سوروں میں بھی سیرت میں بھی. اگر کوئی سورہ مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے, کوئی سورہ مدنی ہے یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوا. اب اس کے بعد اگلا سوال آتا ہے, اب وہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی سورہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے مدنی تو کیا اس مدنی سورے میں کوئی مکی آیت نہیں ہو سکتی؟ جواب بالکل ہو سکتی ہے. کوئی مکی سورہ ہے اس کے اندر کوئی مدنی آیت نہیں ہو سکتی؟ جواب بالکل ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر معیار کیا ہے؟ معیار یہی ہے کہ اگر اکثر آیتیں مکی ہیں تو اس کو مکی سورہ لکھا جاتا ہے, اگر اکثر آیتیں مدنی ہیں تو ان کو مدنی سورہ لکھا جاتا ہے. معیار یہ ہے. اب اس کے بعد اگلی بات آتی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ اگر یہی ہے تو پھر اس کے بعد قرآن مجید کی سیکوینس سے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ سیاق اور سباق سے استدلال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز, کل میں نے جو بات کی تھی یہ اس تناظر میں سوال آیا تھا کہ بھائی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کے مضامین ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, سورہ انفال اور سورہ توبہ اس کے مضامین ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس اس کے مضامین ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, تو چھوٹے سورے ہیں اس میں تو مسئلہ ہی حل ہے, اس طرح کہ وہ تو ایک ساتھ ہی تقریباً نازل ہیں. لہٰذا وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں. مگر وہ جو بڑے سور ہیں ان میں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے, یعنی یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے کہ یہ آیتیں ہیں اور یہ آیتیں ہیں, تو آپ ان کو کمپیئر کر کے دیکھیں. یعنی اس کو بالکل اس طریقے سے سمجھیے گا کہ اس وقت جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں وہ الگ الگ گھروں سے ہیں, ایک گھر سے تو سارے نہیں ہیں. یعنی ایمانی اعتبار سے تو ماشاءاللہ سبھی بھائی ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے افراد آئے ہیں سب کے سب ایک ہی گھر سے ہیں, الگ الگ گھروں سے ہیں. تو الگ الگ گھروں سے آئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے, مگر جتنے افراد یہاں پر موجود ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ صاحب انہوں نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے, انہوں نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے, انہوں نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے, تو آپ یہ کہیں کہ ان کے درمیان مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ الگ گھر سے آئے ہیں, وہ الگ گھر سے آئے ہیں. میں کہوں انہوں نے سفید لباس پہنا ہے, انہوں نے بھی سفید لباس پہنا. اور اگر آپ سامنے سے یہ کہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو الگ گھر سے آئے ہیں, وہ الگ گھر سے آئے ہیں, تو الگ الگ گھر سے آئے ہیں تو ان کا لباس سفید کیسے ہو سکتا ہے, ان کا لباس سفید کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو فیکچوئل پوزیشن ہے. میں اس وقت مشاہدہ کر رہا ہوں, مجھے نظر آ رہا ہے ان کا لباس سفید ہے, ان کا بھی سفید ہے, تو میں کہوں کہ یہ ایک دوسرے سے مشابہ ہے, تو یہ بات غلط نہیں ہے. میں کہوں انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہے, انہوں نے بھی سیاہ لباس پہنا ہے, یہ ایک دوسرے کے مشابہ ہے, یہ بات غلط تو نہیں. ان کا الگ الگ گھر سے آنا وہ ایک الگ بات ہے, اور ان کے لباس کا ایک دوسرے سے مشابہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. اس کو تو آپ خود قرآن مجید کا معجزہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ نازل الگ الگ موقع پر ہوئے ہو, مگر اس کے بعد جب اس کو ایک جگہ پلیس کیا گیا تو ان کے اندر وہ ایک مشابہت پیدا ہوئی کہ جس کے نتیجے میں بعض سورے بعض دوسروں کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں. ہاں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. ایک رخ یہ المیزان ہماری بہت اہم تفسیر ہے علامہ محمد حسین طباطبائی کی. علامہ محمد حسین طباطبائی شیعہ مفسرین میں ایک نمایاں مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں. انہوں نے اپنی تفسیر کی بنیاد اس پر رکھی, بہت ساری چیزیں جو ان کی تفسیر کی خاصیت ہے. اب تو اس کا اردو ترجمہ بھی کئی جلدیں اس کی آ چکی. تفسیر قرآن بالقرآن, قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے, یہ تفسیر کا ایک انداز ہے. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے نقاب ہٹا دینا, کھول دینا, یعنی وہ جو پردہ پڑا ہوا تھا اس پردے کو ہٹا دینا, اس کو کہتے ہیں تفسیر. ایک ہے ظاہر قرآن اور ایک ہے قرآن مجید کے اندر موجود معنی کو منکشف کرنا. اب اس میں خود قرآن کی آیت دوسری آیت کی تفسیر کر سکتی ہے؟ جواب جی ہاں, بالکل کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی. کیا قرآن کی تفسیر احادیث سے ہوگی؟ بالکل ہوگی. اسی لیے تو پیغمبر اکرم نے کہا تھا انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عترت میرے اہل بیت. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں یہ کہوں کہ بھائی یہ کیمسٹری کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ والا چیپٹر پہلا, تو کیا سیکنڈ چیپٹر میں کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو پہلے چیپٹر کو ایکسپلین کرے؟ ہوتا ہی ہے کہ ایک چیپٹر ہے اس کے اندر کچھ چیزیں بیان کی گئی اور پھر اس کے بعد اگلے چیپٹر کے اندر سب سیکوینٹ چیپٹرز ہیں ان میں سے کسی کے اندر اسی چیز کی مزید وضاحت کر دی گئی, ایلوبریشن کر دیا گیا, اس کو کسی پیرابل کے ذریعے تمثیل کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا. تو ایک انداز یہ ہوتا ہے کتاب کو کتاب کے ذریعے سے سمجھنا, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. اگلا مرحلہ کہ کیا اس کتاب کے ہوتے ہوئے استاد کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنے طالب علم ہیں وہ کتاب اٹھائیں اور اٹھانے کے بعد یہ کہیں کہ صاحب یہ کتاب جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہو گئی, اب ہمیں استاد کی ضرورت نہیں. تو آپ انصاف کی بات ہے, اب آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جتنے بھی افراد ہیں اگر ان میں سے کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم کیمسٹری تو پڑھنا چاہتے ہیں مگر ہمیں کتاب چاہیے استاد نہیں چاہیے, تو یقین جان لیجیے کہ پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ ان کا نام رجسٹر سے کاٹ کر ان کو اسکول سے نکال دیا جائے گا. کہ آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ہمیں کتاب چاہیے استاد نہیں چاہیے, ذرا غور کیجیے. یعنی کیمسٹری کی کتاب تو استاد کے بغیر کافی نہیں ہے, فزکس کی کتاب تو استاد کے بغیر کافی نہیں ہے, اکنامکس اور جغرافی کی کتاب جو ہے وہ تو استاد کے بغیر کافی نہیں ہے, اور جو خدا کی نازل کردہ کتاب ہے اس میں اعلان کیا جائے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے, یہ قابل قبول نہیں ہے, یہ جسارت ہے, اس کو گستاخی کہتے ہیں. یہ واقعہ گستاخی ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ برادران عزیز مسئلہ کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک ہے قرآن کو قرآن کے ذریعے سے سمجھنا, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, مگر کیا یہاں پر معاملہ مکمل ہو جائے گا؟ یہاں پر معاملہ مکمل نہیں ہوگا, فردر ایلوبریشن ریکوائرڈ. قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, مگر نماز کی ترکیب قرآن مجید کے اندر آپ کو نہیں ملے گی. نماز کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گا. آپ غور فرمائیے گا, آپ کو روزے کے بارے میں موٹی بات مل جائے گی, لیکن کیا روزے مجید روزے کو رکھنے کا کیا تفصیلی طریقہ ہے وہ آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا. یہ معاملہ زکات کا بھی ہے, یہ معاملہ حج کا بھی ہے, یہ معاملہ عمرے کا بھی ہے, یہ معاملہ ہر چیز کا خمس کا بھی ہے. یعنی اگر وہ علامہ سید علی نقوی صاحب یاد آئے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب اس موقع پر خدا بھول گیا ہوگا معاذ اللہ, تو وہ نماز کے موقع پر خدا بھول گیا ہوگا, اس نے ترکیب نہیں بتائی, تو روزے کے معاملے پر بھی بھول گیا, زکات زکات کے موقع پر بھی بھول گیا, حج حج کے موقع پر بھی بھول گیا, تو اتنی پابندی کے ساتھ تو کوئی کبھی نہیں بھولتا. تو پروردگار عالم ہر موقع پر معاذ اللہ بھول جاتا کہ نماز کی ترکیب بھی چھوڑ دی, روزے کی ترکیب بھی چھوڑ دی, حج کی ترکیب بھی چھوڑ دی, صرف یہ کہہ دیا کہ حج کرنا ہے, کیسے کرنا ہے نہیں بتاتا, زکات دینی ہے کیسے نکالنی ہے نہیں بتاتا, خمس دینا ہے کیسے دینا ہے نہیں بتاتا. ان تمام تر چیزوں کے بارے میں خدا سرخی دیتا ہے مگر تفصیل نہیں بیان کرتا. لیکن برادران عزیز کے واقعہ ایسا ہے کہ پروردگار عالم بھول گیا, خدا نہیں بھولا, اتنی پابندی کے ساتھ کوئی نہیں بھولتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے, اب آئیے ذرا سا یہ موقع ہے کہ میں آپ کو اس آیت کی طرف متوجہ کروں. کون سی آیت؟ یہ سورہ قمر کی آیت ہے. کون سی آیت ہے جو بار بار اس سورہ کے اندر تکرار ہوئی؟ میں آپ سے انصاف کی بات کر رہا ہوں اور آپ سے بہت قریب ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں. میں اپنے آج بھی طالب علم ہوں, مگر زمانہ طالب علمی کے آغاز میں جب باقاعدہ فارملی میں نے مدرسے کی ایجوکیشن شروع کی تھی, اس زمانے سے اس آیت کے بارے میں میں پریشان تھا انصافا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ قمر کی. لقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر. یقیناً خدا کہہ رہا ہے, لقد یعنی یقیناً, لام لام تاکید, قد جب ماضی پر داخل ہوتا ہے وہ بھی تاکید کا معنی دیتا ہے, یقیناً یقیناً. یسرنا, ہم نے آسان کر دیا. کس کو؟ القرآن, قرآن کو ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. للذکر, کس کے لیے آسان کر دیا؟ نصیحت کے لیے, ذکر کے لیے, یاد دہانی کے لیے, الارام بیداری کے لیے. پھر خدا فرماتا ہے وہ عالم مدکر, کوئی ہے جو سوچے سمجھے, کوئی ہے نصیحت لینے والا. ارے بھائی ہم نے تو آسان کر دیا, اب کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سورہ قمر میں آپ کو یہ آیت ملے گی, ہم نے آسان کر دیا, یعنی جو کام ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا, اب اس کے بعد بھی اگر تم نہ کرو اپنا کام تو تم ذمہ دار ہو, ہم کیسے ذمہ دار ہیں؟ یعنی کیا انداز ہے پروردگار کا. یہ بالکل جو تکرار ہے قرآن مجید کے اندر اس سورے میں, یہ بالکل ویسی تکرار ہے جیسے سورہ رحمان کے اندر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہر تھوڑی دیر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والاسدان, چل رہا ہے سلسلہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کچھ نعمتیں ان کا بیان, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صوتی آہنگ جس کو کہا جاتا ہے, ایک ریتم اس کے اندر بنتا ہے, ایک رائمنگ امپریشن انسان کے دماغ کے اوپر چھاتا چلا جاتا ہے, اور انسان ان نعمتوں کے بارے میں بھی غور و فکر کرتا ہے اور اس آیت کے صوتی آہنگ کو بھی انجوائے کرتا ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ اپنی جگہ پر ایک بحث ہے کہ ہر زبان میں جو لٹریچر ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, ایک نثر ایک نظم. نثر کی اپنی اپنا انداز ہوتا ہے اور نظم کی اپنی اپروچ ہوتی ہے, اس کے اندر کافی ہے ردیف ہے, لیکن نظم کے اندر یہ سلسلہ ہوتا ہے, نثر میں نہیں ہوتا. قرآن مجید عجیب کتاب, یعنی عربی کے اعتبار سے اگر کہا جائے اردو میں نثر ہے نظم, انگریزی میں لٹریچر اسی طریقے سے پروز اور پوم تقسیم ہو جائے گا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے عربی میں بھی ایسا ایک نثر ہے ایک نظم ہے؟ کہ نہیں, ایک نثر ہے ایک نظم ہے ایک قرآن ہے. توجہ کیجیے گا, ایک نثر ہے ایک نظم ہے اور ایک قرآن ہے. کہ کیا مطلب؟ کہ اس کو نہ نثر میں ڈال سکتے ہیں نہ اس کو نظم میں ڈال سکتے. یہ نثر بھی نہیں ہے یہ نظم بھی نہیں ہے. شعر کے اندر جس طریقے سے قافیہ ردیف ہوتا ہے اس طریقے سے بھی نہیں, مگر جس طرح سے نثر ہے کہ وہ بالکل صوتی آہنگ سے خالی ہو وہ معاملہ بھی نہیں ہے. ایک صوتی آہنگ ہے کہ جو اس کے اندر نظر, ایک ردم ہے ایک رائم ہے جو ہمیں اس کے اندر نظر آتا ہے. تو جیسے وہاں پر ہے اسی طریقے سے یہاں پر سورہ قمر کے اندر لقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر, ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یہ والی آیت نظر آئے گی. اس آیت نے مجھے کیا پریشان کیا؟ مجھے پریشان کیا اس آیت کے اندر ہم نے آسان کر دیا. تو آسان کر دیا تو اس کے بعد پھر استاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا, تو اب تو آپ کی طرف سے خامخواہ کی زبردستی ہے, غیر ترمی ہے. میں خدا کہتا نا, خدا تو یہ نہیں کہہ رہا, خدا کہہ رہا ہے ہم نے آسان کر دیا, تو آپ اس کو کیوں مشکل مان رہے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, سوال تو بنتا ہے یا سوال نہیں بنتا؟ سوال تو بنتا ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر وہ بات بھی درست ہے کہ حسبنا کتاب اللہ, پر ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اگر یہ بات ہے تو پھر وہ بات درست ہونی چاہیے. معاذ اللہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بات درست ہونی چاہیے کہ پھر ہمارے لیے کتاب کافی ہے. پھر کیوں کافی نہ ہو؟ جب قرآن آسان کر دیا پروردگار نے تو پھر اس کو کافی ہونا چاہیے. لیکن ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اعلان اور دوسری طرف کتاب کافی بھی نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں, کیسے اس کو جمع کرتے ہیں؟ یہ ہے سوال. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ذرا اس پر توجہ کیجیے گا. دیکھیے آسان کس کو کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب آسان ہے. بہت توجہ کیجیے گا, آسان کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ مجھے معلوم ہے, یسر. انما العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. عسر یعنی مشکل پریشانی, یسر یعنی آسانی. پروردگار کہتا ہے انما العسر یسرا, مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ایک مرتبہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. میں عرض کر رہا تھا کہ یسر آسانی کے لیے لفظ ہے, انما العسر یسرا. کیا پروردگار نے یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا؟ خداوند متعال نے یہ کہا کہ قرآن آسان ہے؟ خدا نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا. پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے یسرنا, اس کا مصدر ہے تیسیر, آسان کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتائیے آسان کس کو کیا جاتا ہے؟ ایک ہے جو بائی ڈیفالٹ آسان ہے, اور ایک وہ ہے کہ جس کو آسان کر دیا. جب پروردگار کہتا ہے ہم نے آسان کر دیا, اس کے اندر یہ مفہوم خود موجود ہے کہ یہ کتاب اتنی آسان نہیں ہے, مگر ہم نے اس کتاب کو کچھ ایسا کیا کہ آسان کر دیا. ہم نے اس کتاب کو کچھ ایسا کیا کہ آسان کر دیا. یہ کتاب مشکل ہے, ہم نے اس کو آسان کر دیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, مجھے بتائیے کتاب کو آسان کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب یہ جو یونیورسٹی کے کالج کے جو بچے میرے سامنے موجود ہیں وہ مجھے بتائیں. الحمدللہ میں نے کالج بھی دیکھا ہے, میں نے یونیورسٹی بھی دیکھا ہے, کالج میں پڑھایا بھی ہے, مدرسہ بھی دیکھا ہے, مدرسے میں پڑھایا بھی ہے. ایک کتاب آئی کسی بھی سبجیکٹ کی, کیمسٹری, فزکس, اکنامکس, کوئی بھی سبجیکٹ آپ لے لیجیے, اس کی ایک کتاب آئی. آپ نے اس کتاب کو دیکھا, طالب علموں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا یہ کتاب بہت مشکل ہے, آسان نہیں ہے. اس کو آسان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کمپلین کریں, آپ آتھر کو لکھیں, اس کو بتائیں کہ یہ آپ نے کس جناتی زبان کے اندر اس کتاب کو تحریر کیا ہے, یہ کون سی رائل لینگویج ہے کہ جس کے اندر آپ نے اس کتاب کو تحریر کیا. تو کتاب بہت مشکل ہے,
اور وہ آتھر کہے کہ ہاں بھائی بہت سے لوگ یہی باتیں کہہ رہے ہیں, تو اب میں اگلا جو ایڈیشن آئے گا اس میں اس کتاب کو آسان کر دوں گا. آپ نے لفظوں پر غور کیا کہ اگلا ایڈیشن آئے گا, اس اگلے ایڈیشن کے اندر میں اس مشکل کتاب کو آسان کر دوں گا. یعنی اب جو اگلا ورژن آئے گا اس کے اندر یہ اتنی مشکل نہیں ہے, ابھی تو مشکل ہے, آگے یہ آسان کر دی جائے گی. اچھا اگلا ایڈیشن آیا اور اس نے اس کو آسان کر دیا, اس کو حق ہے کہ اب وہ یہ کہے کہ ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کے پاک میں یہ ممکن ہے کہ ہم پروردگار عالم سے کہیں کہ مالک کتاب تو مشکل ہے تھوڑا اس کو آسان کر دے, اور خدا کی طرف سے جواب یہ آئے کہ ہاں بھائی ابھی اگلا ایڈیشن آتا ہے ہم اس کو آسان کر دیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ قرآن کے کیس میں تو یہ ممکن نہیں ہے. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, یقیناً اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی تو ایک اعجازی شان ہے, ایک میریکولس ایسپیکٹ ہے, تو اس کے ساتھ یہ تو نہیں ہوگا. اچھا تو پھر اب اس کے بعد پروردگار عالم اعلان تو یہی کر رہا ہے کہ ہم نے آسان کر دیا, تو یہ سیکنڈ ورژن نہیں ہے, نیا ایڈیشن نہیں ہے, تو پھر کیسے آسان کر دیا؟ اب ذرا اس مثال پر غور کیجیے گا. کتاب تو مشکل ہے, کالج کے اندر یونیورسٹیوں کے اندر بہت ہوتا ہے, ایک ہی سبجیکٹ ہے, کلاس روم نمبر ون کے اندر بھی اسی سبجیکٹ بک پر لیکچر ہو رہا ہے الگ پروفیسر کا, اور کلاس روم نمبر ٹو کے اندر اسی سبجیکٹ اور اسی کتاب کا لیکچر ہو رہا ہے اور دوسرے پروفیسر کا. اسٹوڈینٹس کتاب کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کتاب تو مشکل ہے. اب اس کے بعد وہی کتاب لے کر گئے کلاس روم نمبر ون کے اندر کچھ اسٹوڈینٹس, کلاس روم نمبر ٹو کے اندر دوسرے اسٹوڈینٹس, یہ نکلے باہر خوش خوش اور وہ نکلے باہر خشک خشک. یہ خوش خوش نکلے, وہ خشک خشک نکلے. ان کے منہ لٹکے ہوئے, ان کی بانچیں کھلی ہوئی, یہ ٹہکے لگا رہے ہیں, ان سے پانی نہیں پیا جا رہا. اب ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے کیفے میں, بھائی کیا ہوا؟ بالکل مسئلہ حل ہو گیا, یہ جو نکلے یہاں سے وغیرہ بالکل مسئلہ حل ہو گیا. اور کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ اتنی مشکل کتاب؟ کہا کتاب تو بہت مشکل ہے مگر اس مشکل کتاب کو اس پروفیسر نے آسان کر کے پڑھایا. آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ کتاب بھی مشکل, پروفیسر اس سے زیادہ مشکل. کتاب کی زبان بھی جناتی ہے اور جو پروفیسر ہے وہ بھی پتا نہیں کس کوکاف کی زبان میں لیکچر دے رہے ہیں, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں یوٹیوب کے اوپر ایک لیکچر نہیں لیکچر ڈسکشن سنا تھا فراغ گورکھپوری صاحب کا, پرانا دوردرشن ٹیلی ویژن کا بہت زبردست ایک ڈسکشن, علمی بحث ہو رہی تھی. اس میں وہ ایک بات بتا رہے تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ ایک پروفیسر صاحب تھے, ان کا کل ہم و غم یہ تھا, کل ان کا ایشو یہ تھا کہ بات کو ایسے بیان کیا جائے کہ خبردار کسی لڑکے کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے, کل ان کا ہم و غم یہ. تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ مشکل کو آسان کریں گے؟ ظاہر ہے وہ تو مشکل کو اور مشکل بنا دیں گے, مگر یہ جو پروفیسر تھے ان کی کلاس میں جو لڑکے گئے وہ باہر نکلے, وہ خوش خوش آ رہے ہیں, یہ خشک خشک آ رہے ہیں. یہ کہتے کتاب مشکل ہے مگر اس مشکل کتاب کو پروفیسر نے آسان کر دیا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ذرا دیکھیے قرآن مجید کے بارے میں خود قرآن کیا کہہ رہا ہے, لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا. یہ اتنی آسان ہے نہیں, ہم نے آسان کر دیا تو مجھے حق ہے پوچھنے کا کہ اے پروردگار تو ہی بتا کہ تو نے کیسے آسان کر دیا. دو مقامات پر آپ کو قرآن مجید میں ملے گا, سورہ مریم کے اختتام پر دیکھیے, سورہ دخان کے اختتام پر دیکھیے, وہی لفظ پروردگار نے استعمال کیا یسرنا. یہاں پر بھی یسرنا ہے, لقد یسرنا القرآن, یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا, لیکن کیسے آسان کر دیا؟ انما یسرناہ باللسانک, اے حبیب یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا. آپ نے بہت فرمایا اس کتاب کے اندر جو مشکلات تھی اس کو ہم نے آسان کر دیا, کس کے ذریعے؟ انما یسرناہ باللسانک,
یا آپ کی زبان کے ذریعے سے ہم نے اس کتاب کو آسان کر دیا. لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا, تاکہ اے حبیب آپ متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. آپ نے غور فرمایا برادر نے عزیز, انما یسرناه باللسان, وہی پروفیسر, وہی معلم, وہی استاد. سورہ ابراہیم 14 سورہ قرآن مجید کا آغاز میں دیکھیے, الف لام را, کتاب انزلناہ الیکا, کتاب ہے اے حبیب جو ہم نے آپ پر نازل کی. لتخرج الناس, کتاب ہم نے آپ پر نازل کی کیوں؟ لتخرج الناس, تاکہ آپ لوگوں کو نکالے. من الظلمات الی النور, اندھیروں سے روشنی کی طرف. ہم نے کتاب اس لیے نازل نہیں کی کہ کتاب لینے کے بعد رسول کو یہ کہو کہ کتاب کافی ہے, باپ کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدتمیز طالب علم ہے, یہ گستاخ طالب علم ہے, یہ جسارت کرنے والا طالب علم ہے جس کو استاد کی عزت بھی نہیں آتی. وہ یہی نہیں سمجھ پا رہا کہ جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے حبیب کتاب آپ پر نازل کی ہے. لتخرج الناس, یعنی آپ ذرا رفت و مقام عظمت مصطفیٰ سمجھیے کہ جہاں آیت الکرسی سے بالکل متصل پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, کام خدا کا تھا, اللہ صاحبان ایمان کا ولی ہے جو انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے. اس مصطفیٰ کی عظمت کیا ہوگی کہ جو خدا کا کام تھا خدا ان کو اپنی نیابت میں یہ کام سپرد کرتا ہے. اے حبیب کتاب نازل کر دی, اب آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئیے. اگر کوئی شخص یہ کہے پیغمبر اکرم کی خدمت میں کہ ہمارے لیے یہ کتاب کافی ہے, یہ بہت بڑی گستاخی ہے. جس طریقے سے ایک گستاخ طالب علم کو اسکول سے نکال دیا جاتا ہے, یقین جانیے یہ جملہ کہنے والا ایسا ہے کہ جسے اسلام کے رجسٹر سے نام خارج کر کے باہر نکال دینا چاہیے. کسی بدتمیز کو اسلام کے انسٹیٹیوشن میں رہنے کی کیا اجازت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز کہ یہ رسول وہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار نے یہ کہا تھا کہ اللہ, سورہ حجرات 49 سورہ, کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, خبردار اپنی آوازیں رسول کی آواز پر بلند مت کرنا. ولا تجہروا له بالقول, اور رسول کو ویسے مت بلانا. کجہر بعضکم لبعض, کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو ویسے رسول کو مت بلانا. رابط اعمال کو, ورنہ تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون, تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. یاد رکھیے گا برادران عزیز, پیغمبر اکرم بہت ہی بلند مرتبہ, جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے رفعنا لک ذکرک, اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کی. پروردگار عالم کو کتنا عزیز ہے اپنا حبیب کہ خدا یہ فرماتا ہے ویسے مت بلانا جیسے آپس میں تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, یہ جملہ کہنے والے کہ رسول ہم جیسا, وہ مجھے بتائیں اگر ان جیسا ہوتا تو آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو ویسے بلانے کی اجازت مل جاتی؟ مگر پروردگار عالم نے ایسی کوئی اجازت نہیں دی. خبردار ویسے مت بلانا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو, اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے. خبردار اپنی آواز بلند مت کرنا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, ذرا مجھے بتائیے کہ رسول نے ایک موقع پر کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو, انہوں نے کہا ہم نہیں دیں گے, آواز بلند ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ اور قلم دو اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے, یہ آواز بلند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اگر آواز بلند ہو رہی ہے تو ماننا پڑے گا کہ جو یہ کہہ رہے تھے ان سب کے اعمال اگر ہیں بھی جو ان کے منہ پر مان دیے جائیں. اور یاد رکھیے گا جو لفظ استعمال کیا ہے پروردگار نے وہ حق کا ہے. تمہارے اعمال حق کر دیے جائیں گے, بہت فرق ہے. یہ تفسیر کی اصطلاحات قرآن مجید کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ ذرا غور فرمائیے. ایک لفظ ہے ضبط اور ایک لفظ ہے حق. ضبط اور حق کے درمیان بھی فرق ہے. ضبط کا مطلب ہے جیسے کسی نے سگنل کی خلاف ورزی کی اور اس کی گاڑی کو ضبط کر لیا گیا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاڑی آپ ہی کی ہے. ایسا نہیں کہ گاڑی آپ کی نہیں ہے, گاڑی آپ ہی کی ہے مگر ضبط کر لی گئی. چالان دیجئے, جرمانہ بھریے, مجسٹریٹ کے پاس حاضر ہوئیے, گاڑی آپ کی ہے, چھڑائیے اور لے جائیے. یہ ہے ضبط. ضبط اور حبت میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ ضبط کے اندر یہ ہے کہ گاڑی آپ کی ضبط کر لی گئی ہے, آپ کی, جرمانہ دیجیے اور چھڑا لیجیے. حبت میں کیا ہوتا ہے؟ حبت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص آئے اور آ کر کہے کہ صاحب میری گاڑی آپ کے پاس ہے, جرمانہ لیجیے اور چھوڑ دیجیے, اور سامنے سے جواب ملے کون سی گاڑی, کون سی گاڑی, کیسی گاڑی. ہمارے پاس کوئی گاڑی آپ کی موجود نہیں ہے. جو کام تم نے کیا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ جس کے بعد تمہاری پراپرٹی ضبط نہیں کی گئی ہے, حبت کر دی گئی ہے. جب یہ کہا جائے نا کہ کون سی گاڑی, کیسی گاڑی, اس کو کہا جاتا ہے حبت. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کر, اس کو ویسے مت بلانا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اگر ایسا کیا تو تمہارے اعمال ضبط نہیں کر لیے جائیں گے, حق کر دیے جائیں گے. تم خود کو نمازی سمجھتے رہو, روزہ دار سمجھتے رہو, حاجی سمجھتے رہو, جب میدان قیامت میں آؤ گے اور کہو گے اے پروردگار ہماری نماز, جواب ملے گا کون سی نماز, جواب ملے گا کیسی نماز. اے پروردگار روزہ, کون سا روزہ, کیسا روزہ, جو مصطفیٰ کی تعظیم کرنا نہیں جانتا نا اس کو نمازی مانتے ہیں نا روزہ دار مانتے ہیں. محمد والے محمد زبان کا صدقہ ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے اس کو آسان کر دیا. اب ہم پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں چلے کہ اللہ کے رسول آپ کے ذریعے سے, آپ کی زبان کے ذریعے سے اس کو آسان تو کر دیا گیا, لیکن اب آپ بھی اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قرآن تو موجود ہے مگر آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں, تو ہمیں معلم قرآن تو چاہیے. آپ کے بعد کون مشکل کشائی کرے گا؟ آپ کے بعد کون ہے یہ جو قرآن کا معلم ہوگا؟ کوئی تو ہونا چاہیے, ورنہ آپ کے بعد مسئلہ ویسے ہی رہ جائے گا, وہ مشکل اسی طریقے سے باقی رہ جائے گی. ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ مشکل کشائی کون کرے گا؟ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ حدیث ثقلین میں اسی لیے پیغمبر اکرم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں صرف قرآن چھوڑ کر نہیں جا رہا, انی تارکن فیکم الثقلین, میں صرف قرآن چھوڑ کر نہیں جا رہا, میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اگر مشکل قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں تو مشکل کشائی کرنے والے اہل بیت بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی, جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. اور یقین جانیے برادران عزیز, انصاف کی بات یہی, الگ الگ بھی کہا پیغمبر اکرم نے, علی مع القرآن والقرآن مع علی, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, اور اسی طریقے سے پورا سلسلہ اہل بیت. اگر کسی کو شک ہے تو جا کر دیکھ لے کہ کس طریقے سے قرآن کے ساتھ اہل بیت رہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے. ذرا غور فرمائیے گا میرا عزیز, مجھے ایک بابا سیرت عالم دین کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے, انہوں نے بہت پیارا تبصرہ کیا. وہ کہنے لگے ایک ہوتا ہے, میں مختصر آئے مسائل پڑھوں گا, ایک ہوتا ہے قاری قرآن, ایک ہوتا ہے حافظ قرآن, اور ایک ہوتا ہے وارث قرآن. یہ تینوں اصطلاحات آپ کے ذہن میں, ایک ہے قاری قرآن, ایک ہے حافظ قرآن, اور ایک ہے وارث قرآن. کیا فرق ہے ان تینوں میں؟ قاری قرآن اس کا بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے, حافظ قرآن اس کا بھی قرآن سے کچھ نہ کچھ تعلق ہے, وارث قرآن اس کا تعلق تو ہے قرآن سے, مگر کس فرق کے ساتھ؟ قاری قرآن قرآن کی قراءت کا ذمہ دار ہے, حافظ قرآن قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار ہے, اور وارث قرآن قرآن کی وراثت کا ذمہ دار ہے. جو قاری قرآن ہوتا ہے, بہت توجہ, جو قاری قرآن ہوتا ہے اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے, جو حافظ قرآن ہے اس کے دماغ میں قرآن ہوتا ہے، مگر جو وارث قرآن ہے اس کے خون میں قرآن ہوتا ہے. وارث قرآن کے خون میں قرآن ہوتا ہے. یہ صرف لفاظی نہیں ہے. جب حسین کربلا میں زلجنا سے زمین پر آئے اور خنجر چلا ہے تو اس موقع پر جو جسم حسین سے بہنے والا لہو ہے وہ ریک زارے کربلا پر قرآن کی آیت کی صورت میں نقش ہو گیا. وہ آیت کیا تھی؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ ان قریب سے عالم جان لے گے کہ ہم ان کو کہاں پر پلٹاتے ہیں. یہ قرآن کا وعدہ ہے. ذرا ذرا غور فرمائیے کہ حسین کے جسم سے بہنے والا خون لہو کی پہلی دھار وہ نقشے آیت قرآن بن جاتی ہے. لفظ قرآن میں منقلب ہو جاتی ہے. مگر اس سے پہلے کا جو مرحلہ ہے واقعی وہ بہت سخت ہے، کوئی شک نہیں. مجھے علامہ رشید ترابی صاحب کے الفاظ یاد آتے ہیں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حسین تنہا ہوئے اور میدان میں جانے لگے، بچوں سے بھی رخصت ہو گئے، جناب زینب سے بھی رخصت ہو گئے، اور اس کے بعد جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے ایک نعرہ بلند کیا، فاتح خیبر کا لال تھا کیوں نہ لڑتا، لڑا اور بہت خوب لڑا. یہ کہتے ہوئے حملہ کیا، اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بیٹا علی اکبر مارا، اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا جوان بھائی عباس مارا. یہاں تک کہ جب فرات کے کنارے پہنچے ہیں تو رکابوں میں پیر ڈال کر بلند ہوئے اور عباس کے لاشے کو مخاطب کر کے کہا، اے بھیا عباس، تم نے بھائی کی جنگ دیکھی؟ جب تم میدان میں لڑ رہے تھے تو میں مرحبا کہتا تھا، میں داد دیتا تھا، کیا آج بھائی کو مرحبا نہیں کہو گے؟ عباس کے لاشے سے تو کوئی جواب نہیں آیا، مگر خیمہ گاہ کے پاس سے زینب نے نعرہ بلند کیا، مرحبا اے رسول اللہ. اے فرزند رسول، اگر کوئی مرحبا کہنے والا نہیں ہے تو کیا ہوا، ماں جائی تو موجود ہے؟ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جناب فرزا نے اس کو جناب زینب سے کہا، اے شہزادی فضا، آپ مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ آپ کا بابا عہد میں کیسے لڑا، بدر میں کیسے لڑا، خیبر میں کیسے لڑا. اے بی بی، آپ کو چھوٹی تھی، آپ نے نہیں دیکھا، مگر میں نے دیکھا ہے. یہ یاد رکھیے، یہ سب کربلا میں حسین نہیں لڑا، یہ علی ہے جو لڑا چلا رہے ہیں، یہ علی ہے جو لڑا کر رہے ہیں. وہ فاتح خیبر کا لال، مگر وہ بھوکا پیاسا. کہ وہ وقت آیا کہ فضا میں آواز گونجی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا. میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ اس وقت ایک ماں نے صدا بلند کی، میرے لال اب کب تک جنگ کرے گا؟ حسین زخمی تھے اور زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ تلواریں آئیں، نیزے آئے، اور جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے وہ پتھر مارے، اور پھر وہ ملا کا وہ تیر چلا جو پیشانی حسین میں بے بس ہو گیا، خون کا فوارہ حسین کی پیشانی سے باہر آیا، اور پھر اس کے بعد حسین زمین کربلا پر گرتے. جب گر رہے تھے تو زمانے کے امام کی فریاد ہے کہ سلام ہو اس پر کہ نزیر سے زمین پر آیا، نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو چکا تھا. حسین نے اپنے ہاتھوں سے زور لگایا، سینے کے تیر اس سے باہر نکلے، اور پھر اس کے بعد حسین نے سجدے میں سر رکھ دیا. پھر حسین نے سر نہیں اٹھایا. حسین تو مناجات کے مشغول تھے، الہی پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اور پھر جب فضاؤں کے اندر یہ صدا گونجنے لگی، علاقت کو تیرا حسین پہ کر بلا، علاقت جو پہ ہر حسین پہ کر بلا. ایک کام تو زلجنا نے کیا کہ زلجنا نے اپنی پیشانی کے بالوں کو رنگین کیا پورے حسین سے، اور آیا خیمہ گاہ کے پاس، ہل ہلانے کی آواز آئی، سکینہ باہر آئی. جب زلجنا کو احوال کے بغیر دیکھا تو سوال کیا اپنی معصومیت میں، اے زلجنا مجھے صرف اتنا بتا دے، ہم سو پہ آبی ہم کو تیرا آشانہ، جب میرا بابا زبا ہوا پانی لے گیا تھا یا پیاسا زبا کر دیا گیا؟ اے بی بی سکینہ، یہ احوال کیا جواب دے؟ یہ زلجنا کیا جواب دے کہ آپ کا بابا پیاسا زبا کیا گیا؟ مگر اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے جناب زینب آگے بڑھ کر بیمار بھتیجے کو بیدار کرتی ہے، بیٹا دیکھو ذرا کیسی آواز ہے، اللہ کا قتل حسین پہ کربلا.
بیمار امام پردہ خیمہ کو